أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اس بات کو سیکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. لا الہ الا اللہ سیکھنے کی چیز ہے. اس بات کو جانو, اس بات کو سیکھو, اس بات کو یاد رکھو. یہ سب ترجمہ کرتے ہیں اعلم کا. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ صرف خبر نہیں ہے, اطلاع نہیں ہے. لا الہ الا اللہ سیکھنے کا ہے. سہل ممتنا میں سے ہے یہ. سہل ممتنا کا مطلب جو سمپل سے سمپل ذہن رکھتا ہو وہ اپنے حساب سے سمجھے گا, جو عالی سے عالی دماغ رکھتا ہو وہ اپنے حساب سے سمجھے گا. دیکھنے میں بہت معمولی ہے لیکن ڈیپ میں جائیں تو بہت ہی عجیب ہے. لا الہ الا اللہ کا جملہ بہت ہی عجیب ہے. صوفیہ کی ساری کاوشیں, ساری کوششیں, ان کے سارے علوم, ان کے سارے مجاہدے یہ لا الہ الا اللہ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں. اولیاء اللہ کا محور اور مرکز ہے, ان کی باتوں کا مرکز, ان کے کاموں کا مرکز, ان کے مجاہدوں کا مرکز, ان کے علوم کا مرکز لا الہ الا اللہ. اس کے ترافک پھرتے ہیں. اور اصل مطلب لا الہ الا اللہ کا محمد الرسول اللہ سے سمجھ میں آتا ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کو سنایا ہوگا متعدد مرتبہ کہ ہم جو مسلمان کنسیڈر کیے جاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے کیے جاتے ہیں, ورنہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنا عام عقول سے باہر ہے. عام جو عقلیں ہوتی ہیں, بالخصوص غیر مہذب عقلیں, غیر تربیت, غیر تعلیم یافتہ عقلیں, غیر تعلیم یافتہ سے مراد علم وحی سے محروم جو عقلیں ہیں, وہ تو لے ہی نہیں سکتے لا الہ الا اللہ کے مضمون کو جو اس کا حقیقی مفہوم ہے, جو اس کے ڈیپتھ والا مضمون ہے, گہرائی والا جو مضمون ہے وہ عقل کی دسترس سے بہت باہر ہے. عام عقلوں کی, اخص الخواص کی عقلوں میں آتا ہے وہ. پھر ہمارا لا الہ الا اللہ جو معتبر ہے وہ کہ لا الہ الا اللہ کا جو مطلب اللہ کے رسول جانتے تھے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. اس کو ایمان تضمنی کہتے ہیں. یہ ایمان تضمنی ہے. ان کے ضمن میں ہم مسلمان ہیں, تبعیت میں ہم لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے والے سمجھے جاتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں یہ مضمون ہے کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر وہ شرک کرتے ہیں. کیسا عجیب جملہ ہے. قرآن پاک کے آئے تھے جاتا نہیں ذہن ہمارا. اما یؤمن ایمان والوں کے بارے میں ہے بات یہ, جو ایمان والوں میں سے اکثر ہیں ایمان کے مفہوم تک دسترس نہیں ہونے کی وجہ سے شرک میں مبتلا رہتے ہیں. وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. تو ہم کو تو حضور نے ہمارے ایمانوں کو حضور نے بچایا ہوا ہے اصل میں. ایک اعتبار ظاہری ہے اس کا کہ جب تک رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر ایمان معتبر نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے رسول ہیں, اور اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں رسول کو نہیں مانتے تو پھر اللہ کو تو جھوٹا مانا, اور اللہ کو جھوٹا ماننا نہیں ماننے میں ہے. رسول پر محمد رسول اللہ کا جو حصہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ, اس پر ایمان لازم اس لیے ہوتا ہے کہ کسی بھی نبی کی تکذیب اللہ کی تکذیب کو مستلزم ہے, کسی بھی نبی کو جھٹلانا اللہ کو جھٹلانے کو لازم ہے, آٹومیٹکلی اللہ کی تکذیب ہو جاتی ہے. اسی لیے کسی ایک نبی پر ایمان رکھ کے دوسرے نبی پر ایمان نہیں رکھنے والا کافر ہی ہوتا ہے. ایک عام سی بات ہے. اس لیے یہ تصور ہی غلط ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے علاوہ دوسرے بھی ایمان والے ہو سکتے ہیں, مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرے بھی مسلمان سمجھے جا سکتے ہیں, ان کی بھی بخشش ہو سکتی ہے, ان کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے, وہ بھی شرک کے دائرے سے باہر ہو سکتے ہیں. یہ سمجھنا ہی غلط ہوتا ہے. مشرکوں کی قسمیں بہت ہیں, ان کے نام بہت ہیں, مشرکوں کی قسمیں ہیں. مجوسی بھی مشرکوں کی قسم ہے, صابی بھی مشرکوں کی قسم ہے, بدھسٹ بھی مشرکوں کی قسم ہے, برہمن بھی مشرکوں کی قسم ہے, یہودی بھی مشرکوں کی قسم ہے, عیسائی بھی مشرکوں کی قسم ہے. مشرکوں کی قسمیں ہیں یہ, چاہے کسی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں چاہے نہ رکھتے ہوں. نام ان کا جو الگ استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک خاص مصلحت سے, وہ دوسرے اعتبارات ہیں اس کے. ہے سب لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. من بیانیہ ہے, جو کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرکین, فی نار جہنم, جہنم میں جائیں گے, خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ, یا مخلوق میں برے ترین مخلوق ہیں, مخلوق میں بری مخلوق ہیں یہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ, جو ایمان والے اور اعمال صالحہ والے ہیں وہ مخلوق میں بہترین مخلوق ہیں. کون سی مخلوق اچھی ہے کون سی مخلوق بری ہے اس کا بھی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, انہیں کرنے والے ہیں. اچھے برے کا فیصلہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. کسی چیز کے اچھے ہونے کا فیصلہ, کسی چیز کے برے ہونے کا فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, انسان کے بنانے والے کے ہاتھ میں ہے. بہت سی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں, بنانے والے کو اچھی نہیں لگتی تو اچھی نہیں ہوتی. بہت سی چیزیں بری لگتی ہیں, بنانے والے کو بری نہیں لگتی تو بری نہیں ہوتی. پھر ایک اعتبار اس میں اور ہے, ایک چیز بنانے والے کے پاس اچھی بری کی حیثیت سے ہٹی ہوئی ہے, لیکن انتظامی اعتبار سے مخلوق کے لیے کسی چیز کو برا بتایا گیا ہے, وہ مخلوق کی حد تک بری ہے, بس وہ خالق کی حد تک بری نہیں ہوتی. اب غلاظت میں کیڑا ہو جاتا ہے, غلاظت میں کیڑے ہوتے ہیں, نالیوں میں کیڑے ہوتے ہیں, اس کا کیا قصور ہے, اس میں کیا برائی ہے, انہیں کیا کر. مگر پاکی ناپاکی کے اعتبار سے آپ پر اپلائی کیا جاتا ہے کچھ. کتا ہے, خنزیر ہے, وہ مخلوق ہے اللہ کی, بھائی مخلوق ہونے کے خالق نے ان کو پیدا کیا ہے, کسی بھی مسئلہ سے پیدا کیا, مگر مذہب اسلام میں ان کو نجس قرار دیا گیا, نجس العین. خنزیر نجس العین ہے اور کتا نجس العین نہیں ہے, نجس ہے اور خبیث ہے. خنزیر خبیث نہیں ہے, کتا خبیز ہے، عجیب تفصیلات ہیں اس میں. کتا رہے گا تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، خنزیر کے بارے میں نہیں ہے ایسی حدیث. کتے میں نجاست خنزیر سے زیادہ ہے بعض اعتبارات. خباثت شامل ہے اس میں، شیطنت کا حصہ بھی ہے وہاں. مخلوق کے اعتبار سے چیزیں ناپاک قرار دی گئیں، حرام قرار دی گئیں، نجس قرار دی گئیں. خالق کے اعتبار سے وہ چیزیں تھوڑی گندی ہوتی ہیں، مخلوق مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے وہ. ایسے اعمال میں بھی اچھے برے، اچھے برے کا معاملہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اچھے کو آپ متعین کریں کہ اچھا کیا ہے، برے کو آپ متعین کریں کیا ہے. حسن قباح جو ہے وہ شرعی ہوتا ہے، جو عقلی ہے وہ بھی شرعی ہوتا ہے، شریعت کی وجہ سے وہ عقلی بنا ہوا ہے. ایک بہت لمبی بحث ہے اس میں حسن قباح کی، ہمارے اصول ہمارے عقائد کے اندر، عقائد کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے. مذہب جو ہے نا اصل اس کو متعین کرتا ہے، مذہب سے ہٹ کے اس کے تعین کا حق نہیں ہے کسی، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ ہم کیا چلاتے ہیں، تو شراب خانوں کے اوپر لوگوں کو اتارنا پڑتا ہے، وہاں سے اٹھانا پڑتا ہے، جائز ہے کہ نہیں. میں نے کہا یہ سوال آپ کو کبھی چرچ کو چھوڑنے اٹھانے پہ آیا؟ ایک آدمی چرچ کو جا رہا ہے، اس کو لے آ کے چھوڑ رہے ہیں، وہاں سے نکلا ہے، وہاں سے آپ اس کو پک کر رہے ہیں، اس میں سوال آیا آپ کے ذہن میں؟ نہیں آیا. میں نے کہا کیوں نہیں آیا؟ یہ اچھا ہے وہ برا ہے کیا؟ ہماری فہم ناقص ہے، اس لیے ہے. ایک جگہ سوال پیدا ہو رہا ہے، ایک جگہ نہیں ہو رہا. اپنا کام ہم مالک کا ہے، کچھ تو بھی رہو، کیا کرنے کا ہے؟ گندا گیا تبھی اٹھانا ہے، پاک گیا تبھی اٹھانا ہے، گندی جگہ گیا تبھی اٹھانا ہے، پاک گیا جانا ہے. غیرت گوارا کرنا نہیں کرنا الگ چیز ہے. کچھ چیزیں غیرت سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ کی نافرمانی کی غیرت آدمی کو، اگر واقعتاً ایمان پکا ہونا تو بہت غیرت ہوتی ہے نافرمانی کی، بہت بھی بہت غیرت ہوتی ہے، اور ہونا چاہیے مسلمان میں. نافرمانی کو برداشت نہیں کرنے کی حد تک غیرت مطلوب ہے. برداشت سے باہر ہو جانا، نافرمانی برداشت سے باہر ہے، اتنی غیرت پسندیدہ ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی بے داڑھی والے سے مصافحہ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپے سے باہر ہو جاتے تھے، مکہ بنا لیتے تھے اس کو مارنے کے واسطے، قریب آیا تو میں نے ان کو مکہ بناتے ہوئے دیکھا ہے مارنے کے واسطے، صرف اس وجہ سے کہ اس کو داڑھی نہیں ہے. ان کی غیرت ہی گوارا نہیں، نبی کی دشمن کی صورت لے کے میرے سامنے آیا کہتا ہے میں. اب وہ جو رہتے نا خدام، ان کا کوئی ماموں چچا پپا آیا تھا سمجھو، تو کرنا کیسا، انہیں مصافحہ بھی کرنا چاہ رہا. نہیں حضرت، اس نے توبہ کی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے توبہ کی ہے، اب وہ نہیں کرے گا ایسا. اچھا اچھا ٹھیک، کیونکہ وہاں تو اللہ کے لیے تھا سارا معاملہ. تو میں نے پھر ان کو مصافحہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جن کو بھی مارنا چاہ رہے تھے حضرت، مگر وہ اس تقریر کے بعد مصافحہ کر رہے تھے. توبہ کیا تو پاک ہو گیا. طائب میں نظم بھی کمل لازم والا ہو، داڑھی کا تو کچھ بول نہیں سکتے، اب تو نہیں آئی نا، وہ کیا کریں گے، آئیں گے پھر وہ دو چار دن کے بعد جب آنا ہے اس کو، جب آئیں گے انہیں، مگر اب تو انہیں صحیح ہو گیا. نہیں عن المنکر کا مطلب یہی ہے، ایمان والے کے ذمے جو منکر کی نہیں ہے وہ یہی ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کے اس کو برداشت کیسا ہو رہا. نافرمانی کو دیکھ کے اگر اس کو برداشت ہو رہا تو یہ دیوس ہے. جیسے بیوی کے پاس کسی اور کو سویا ہوا دیکھ کے کسی کو برداشت ہو رہا تو دیوس ہے وہ. بیوی کے پاس کسی اور کو سوتا ہوا دیکھ کے جتنا غصہ آنا چاہیے نا فرمانے پہ اتنا کم از کم آنا چاہیے. ورنہ اللہ کے ساتھ غیرت نہیں ہے اس کو, جورو کے ساتھ غیرت ہے خالی. اس لیے جب صحابہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ امت جو ہے نا نہیں امر بالمعروف نہیں ان کا چھوڑ دے گی, تو اتنا سرپرائز ہوا ان کو کہ یہ کیا پاسبل بھی ہے, ایسا بھی ہوگا کبھی امت میں, ایسا سوچے تھے. ان ازالے کا لکائن یا رسول اللہ, کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا کہ ہوگا, تو چھوڑ دے گی. واشد ازالے کا تیقون, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بھی آگے ہوگا. اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ اذا رؤی المنکر معروفا والمعروف منکرا, اس سے آگے یہ ہوگا کہ چھوڑ نہیں دے گی صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر, بلکہ معروف کو منکر سمجھنے لگے گی اور منکر کو معروف سمجھنے لگے گی. جو غلط ہے وہ صحیح نظر آنے لگے گا اس کو, جو صحیح ہے وہ غلط نظر آنے لگے گا, اور یہ اس سے بھی زیادہ برائی ہے. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ علمی کنفیوژن, غلط بات کا صحیح, صحیح بات کا غلط, غلط آیت, آیت کا غلط مطلب صحیح ہونے کی حیثیت سے ہونا, اور آیت کا صحیح مطلب غلط ہونے کی حیثیت سے کسی کے دماغ میں آنا, حدیث کا صحیح مطلب غلط ہونے کی حیثیت سے آنا, اور حدیث کا غلط مطلب صحیح ہونے کی حیثیت سے آنا, یہ اس سے بھی بڑی برائی ہوتی ہے. چونکہ یہ تو گمراہی کا راستہ ڈالنے والی چیز ہے. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی, واشد ذالک تیقون, شکل صورت میں, لباس میں, کھانے پینے میں, تہذیب میں, کلچر میں, شادی بیاہ میں, خوشی اور غم میں, معاملات میں, معاشرت میں, رہن سہن میں, طرز زندگی میں, پوری امت مسلمہ میں جو برائی ہے وہ بھلائی ہونے کی حیثیت سے, جو بھلائی ہے وہ برائی ہونے کی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی ہے. صحابہ نے کہا ان ذالک لکائن یا رسول اللہ, یہ ہوگا؟ فرمایا واشد ذالک سیکون, اس سے بھی آگے ہوگا. اذا امر المنکر ونہی عن المعروف, جب قوت کے ساتھ, فورس کے ساتھ منکر کا حکم دیا جائے گا, نہیں تجھے کرنا پڑے گا یہ کام, کیونکہ جاننا الگ ہے آرڈر دینا الگ ہے, اور امر بالمعروف نہی عن المنکر آرڈر میں آتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر قوت نافذہ کے بغیر نہیں ہوتی, ڈنڈے کے بغیر نہیں ہو سکتا, اس کو امر نہیں بولتے. عرض الدعوی ہے, ہم تبلیغ والے جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, دعوت پیش کرتے ہیں. تھوڑی بات ہے بھائی, نماز پڑھ لو, دیکھو سنت میں اپنی کامیابی ہے, دیکھو دین پہ چلنے میں اپنی کامیابی, اس کا نام امر ہے, اس کو امر نہیں بولتے. امر بالمعروف میں نہیں آتا, یہ دعوت الی خیر میں آتا ہے. ولتکن منکم امت ہوئی یدعون الی الخیر میں آتی ہے چیز, اصلا دیکھا جائے تو مجازن اس کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کہتے ہیں اور کہنے کی اجازت ہے, مگر اپنے مفہوم حقیقی اعتبار سے وہ نہ امر ہے نہ نہیں ہے. نہیں بھی حکم ہی کا حصہ ہے نا, یہ نہیں کر سکتا تو, یہ کرنا پڑے گا تجھے, نہیں کرے گا تو ابھی داتا توڑ دوں گا, اس کا نام امر ہے. پڑھنا پڑے گا نماز, نہیں تو ابھی جیل میں ڈال دیتا ہوں, اس کا نام امر ہے. اور امت کے فرائض میں سے ہے, کیونکہ غیرت سکھائی گئی کہ تم خدا کی زمین پہ رہتے ہو, خدا کے بندے ہو, خدا کا آسمان, خدا کی زمین, اللہ پاک کا آسمان, اللہ پاک کی زمین, ہوائیں اللہ پاک کی, پانی اللہ کا, رزق اللہ کا, سانسیں اللہ کی لیتے ہو, آکسیجن اللہ کا لیتے ہو, خود اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہاری ہر چیز اللہ سے ہے, کسی چیز میں بھی تم اللہ سے مستغنی نہیں ہو, کیا حق پہنچتا ان کی مخالفت کا, اس کا غصہ آنا. اس لیے اسلام جو ہے نا وہ ذات سے تعلق صرف تعرض نہیں کرتا, دوسرے سے بھی تعرض کرتا ہے. یہ ذمہ داری ہے کہ دوسرے پر بھی تم کو آنا ہو. یہاں سے آبجیکشن شروع ہے مسلم غیر مسلم کا, اصل میں تم اپنے پیٹ میں رکھ لو, تم دوسروں پہ رہ کے تھوکتے ہوئے بول کے لڑائی شروع ہوتی. ہم بولتے ہیں ہم دوسرے, تم دوسرے ہوتے ہی نہیں ہمارے, ہماری اللہ کے ہیں تم, اور ہماری اللہ کی دنیا میں ہیں تم, ہماری ذمہ داری ہے. اب آپ کو واچمین بنا کے کھڑا کر دیا گیٹ پہ, تو تیرا گھر ہے کیا بول کے انہیں پوچھ کے گھس جاتا ہے کہ گھر تیرا کیا, ہاں میرا چاہیے, کوئی آ ہی نہیں سکتا اس میں. ویسا ہی ہے. دوسرے پر جو چلا تھا آدمی ایک ذمہ داری کی وجہ سے چلا تھا, میں مجھے پے کر رہے ہیں یہ لوگ اس کا, میری ڈیوٹی ہے, میرے کو کرنا پڑتا ہے, یا نہیں آ سکتے آپ. میں تیرے باپ کا ہے کیا؟ میرے باپ کا نہیں, ہو نہ ہو میرے باس کا ہے. اور یہ بات میں اس پر عرض کرنے لگا کہ منکر پر غیرت ہونی چاہیے. اور یہ اللہ چاہتے ہیں بندوں سے, مطالب شرعیہ میں سے, مطلوبات شرعیہ میں سے یہ چیز, اور اس امت کی خصوصیات میں سے. اس کے بغیر دین رہ نہیں سکتا ماحول میں. اور یہ اس پر چلا تھا کہ اچھا اور برا انسانوں کی تجویز پہ نہیں ہے, اچھا اور برا اللہ طے کرتا ہے. بعض وقت وہ نماز کو برا بولتے ہیں تو نماز بری ہو جاتی ہے. سورج نکلتے وقت میں نماز پڑھنا برا ہے تو ٹھیک ہے, اب وہ نیکی ہوتی نہیں. وہ روزے کو برا بول دیے تو روزہ برا ہو جاتا, سچ کو برا بول دیے تو سچ برا ہو جاتا, جھوٹ کو بھلا بولے تو جھوٹ بھلا ہو جاتا. وہ ان کے اوپر ہے. بعض وقت جھوٹ کو برا بھلا بولتے, سچ کو برا بولتے. ایک آدمی کے پیچھے بھاگ رہا چاقو لے کے, غصے میں ہے, آنکھیں لال ہوئی ہوئی ہیں, ننگا چاقو لے کے بھاگ رہا. ایک سامنے بھاگ رہا, ایک پیچھے بھاگ رہا. پیچھے والے کے ہاتھ میں چاقو ہے. آپ کا دروازہ گھر کا کھلا ہوا تھا, وہ اندر گھس گیا گلی کے نکڑ پہ. انہیں پیچھے سے آ کے پوچھا, یہاں پہ کوئی اندر گیا کیا؟ تو سچ بولنا گناہ ہے اس وقت. آپ دیکھ رہے ہیں سچ بولے تو انجام کیا ہونے والا ہے. فقہ نے لکھا ہے کہ گناہ ہے اس وقت سچ بولنا. اس وقت کی نیکی جھوٹ بولنا ہی ہے. ہاں میں تو کسی کو نہیں دیکھا, یہاں ادھر تو کوئی آیا نہیں. ایک اندھا چلا جا رہا ہے رات میں, راستے میں بہت بڑا گڑا ہے, مین ہول کھلا ہوا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ نماز کو کنٹینیو کریں گے تو وہ اس میں گرے گا, ایسے اس میں آ رہا ہے وہ. اب نماز پڑھنا بھلائی ہے کیا؟ وہ جوتے پڑیں گے اللہ میں کے پاس سے جس کی اس وقت نماز پڑھتے رہا تھا. ارے نماز کو رکھ بازو, نماز توڑ, اس کا ہاتھ پکڑ پہلے, نہیں تو وہ گرنے والا ہے گڑے میں. اچھا ہو برا ان کے اوپر ہے. وہ اچھے سے اچھی چیز کسی وقت بری ہو جا سکتی, بری سے بری چیز کسی وقت اچھی بھی ہو جا سکتی. اور عموم اعمال کے اندر اچھا اور برا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے. اس لیے اسلام کے ذریعے سے جس چیز کو اچھا قرار دیا گیا وہی اچھا ہے. کسی چیز کا اسلام میں اچھا قرار دینا اس کے اچھے ہونے کی دلیل ہے. اسلام کسی چیز کو طیب بول دیا, اچھا بول دیا, تو پھر مزید اس پر اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ اچھا ہے پوچھنا خود غلطی ہے. اسلام نے اچھا بولا ہوا ہے تو اچھی اس کی دلیل ہی ہے کہ اسلام نے اس کو اچھا بولا ہوا ہے. کیونکہ اسلام اللہ کی طرف سے ہے, بندوں کی طرف سے نہیں ہوتا. اور اگر کسی چیز کو اس نے برا بتایا تو وہ اس کے برے ہونے کی دلیل ہے, وہ مزید دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. وہ اس لیے کسی بھی نبی پر ایمان لانے کے بعد, کسی نبی پر ایمان نہیں لانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے. اس لیے لا نفرق بین احد من رسلی ای فی الایمان, ایمان لانے میں کسی نبی کے درمیان میں تفریق جائز نہیں ہے. تفریق ایمان لانے میں جائز نہیں ہے. بعض لوگ اس سے یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ تفضیل جائز نہیں ہے, نبیوں میں فضیلت نہیں ہے ایک دوسرے پر, ایسا سمجھتے ہیں. ویسا نہیں. نبیوں میں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, رسول ہم نے آپس میں ان کے اندر فضیلت رکھی ہوئی ہے. اور لا تفضلونی بینی و بین یونس ابن متی, میرے درمیان اور یونس, حضرت یونس کے درمیان میں فضیلت مت کرو میری, یعنی مجھے افضل مت بتاؤ. اس کا مطلب ہے لا تحقیروہ, ایسے انداز میں نہ بیان کرو کہ ان کی تحقیر ہو, چونکہ وہ بھی نبی ہیں, ان کی جائز نہیں ہے تحقیر. ورنہ تو فضیلت ہے, ایمان لانے میں فرق نہیں کر سکتے. تو اسی لیے کسی نے کسی بھی پیغمبر کو مانا اور کسی ایک پیغمبر کو نہیں مانا جن کے نام معلوم ہیں, اور جن کے نام معلوم نہیں ہے اجمالاً مسلمان نہیں رہتا. یہ بات میں اس پر عرض کیا کہ یہ ایک عام مفہوم ہے تفسیری لوگوں کی لوگوں کی سمجھانے کے واسطے دین کے اسلام کے معاملے میں. اور ایک تقریر میں وہ کر رہا ہوں جس کا تعلق تصوف سے ہے. یہ تقریر بالکل الگ ہے, یہ مفہوم بالکل الگ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اور جو صوفیہ حضرات سے مناسبت رکھ تھوڑا سا تصوف سے مناسبت رکھتے ہیں ان کے لیے ترجمہ میں تھوڑا پلٹوں گا. وہ یہ کہ کوئی الہ غیر اللہ نہیں ہے, چونکہ لا الہ الا اللہ میں الا غیرو کے معنی میں ہے. چونکہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرو کا سے ترجمہ کیا گیا اس کا. تحدید نہیں کر سکتے اللہ پاک کی, یہاں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ حلول سے پاک, ظرف ہونے سے پاک, مضروف ہونے سے پاک, حال حلول کرنے سے پاک, جز بننے سے پاک, کل بننے سے پاک, عدد بننے سے پاک, مقید ہونے سے پاک, حادث ہونے سے پاک, صورت شکل سے پاک. اللہ کی کوئی شکل و صورت نہیں, مقید نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا اصل مفہوم کیا ہے یہ اتنا آسانی سے نہیں اترتا دماغ میں. ایک تقریر وہ ہے جو آپ ہم لا الہ الا اللہ کے ترجمے میں, تفسیر میں, توحید کے بیان میں, ایمان کے بیان میں کرتے ہیں, وہ نہیں کر رہا ہوں میں اس وقت یہاں پہ, وہ ایک دوسری بات ہے. وہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ, یا نہیں ہے کوئی الہ غیر اللہ, کیا مطلب بنتا ہے اس کا آپ سوچیں گے تو اتنا گہرا ہے میں کیا بتاؤں. کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کی, اس کی ترکیب میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کی ترکیب بنتی کیا اصل, نحوی ترکیب گرامر کے اعتبار سے سب سے مشکل عبارت ہے یہ ترکیب کے اعتبار سے. تو کیا مفہوم ہے اس کا, جو مفہوم اللہ کے نبی پر نازل ہوا اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو مفہوم لیا اس مفہوم پر ہم ایمان لاتے ہیں. اس محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہمارا لا الہ الا اللہ کا ایمان معتبر ہوتا ہے. اب اس پر جب محنت کی جاتی ہے, اس کی گہرائی میں جایا جاتا ہے, تو پھر حق تعالی شانہ بندوں کی استعداد کے اعتبار سے اس لا الہ الا اللہ کے اسرار کو اور حقائق کو اور معارف کو اس پر کھولتے ہیں, علوم کو منکشف کیا جاتا ہے. اور مختلف انداز سے سمجھایا گیا قرآن پاک میں اس بات کو, تاکہ بندے کا ذہن اس سے قریب سے قریب تر, قریب سے قریب تر, قریب سے قریب تر جائے, پھر کسی وقت میں وہ لے بھی لیتا ہے. اللہ کی معیت کھولی گئی, اللہ پاک کا احاطہ کھولا گیا, اللہ ساتھ ہے, ہر شے کے ساتھ ہے, وہ معکم اینما کنتم, یہاں کہیں تم ہیں وہ ہے تمہارے ساتھ. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم, تم میں سے کوئی تین گفتگو نہیں کرتے مگر وہ چوتھا ہے. تو یہاں عدد میں چوتھا نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالی احد ہے, واحد میں بھی احد ہے. قل هو اللہ واحد نہیں کہا گیا, قل هو اللہ احد کہا گیا, اور واحد بھی اللہ کا نام ہے, لیکن اس واحد میں اللہ احد ہے. اور واحد عددی جو ہوتا ہے وہ احد نہیں ہوتا. عدد کا واحد کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک دو تین کا ایک ہوتا ہے نا, ایک کیلا, ایک آم, ایک سیب, ایک گلاس, ایک ٹوپی, ایک کرتا, ایک پائجامہ, ویسا اللہ ایک ہے کیا؟ एक केले में तो 10 टुकड़े होते, इसलिए अहद कहा गया, वहां वाहिद नहीं कहा गया, क्योंकि वह वाहिद हकीकी है, वह वाहिद आददी नहीं होता, वो जिसमें तजस्दी नहीं हो सकती, तोड़ा नहीं जा सकता उसको, उसमें किसी और को मिला के दो नहीं कर सकते, अहद उसको बोलते। अहद में वाहिद में बहुत बड़ा फर्क है। अल्लाह, या इसी वजह से वह आमतौर पर तर्जमा करते हैं अल्लाह एक है बल्कि, लेकिन असल उसका तर्जमा अल्लाह यकता है बनता है, इसीलिए वाहिद माने एक, लेकिन अहद माने यकता, उस एक होने में ऐसा एक होना कि उसके जैसा कोई एक नहीं हो सकता, उसको यकता बोलते। तो तुम तीन बात करेंगे तो चौथा वो है, अगर चौथा अलग कंसीडर आप कर रहे हैं तो वो तो आदत बन गया चौथा। वला खमसतन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ذلك वला अक्थर इल्ला हुवा माहुम अयनमा कान। हुमा तकूनु फी शानिन, तुम किसी हालत में नहीं होते। हुमा ततलू मिनहु मिन कुरआनिन, और तुम कभी कुरान पाक की तिलावत नहीं करते। वला तअमलून मिन अमलिन, और तुम कोई काम नहीं करते। इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज तुफीदून फी, मगर हम हाजिर होते हैं जब तुम उसमें मशगूल होते हो। किसी भी हालत में तुम नहीं होते, आलम तुफूलियत हो, आलम जवानी हो, आलम बुढ़ापा हो, आलम खुशी हो, आलम गम हो, आलम जौजियत हो, आलम उबूवत हो, आलम बनूवत हो, आलम उखूवत हो, भाई बनने की हालत है, शौहर बनने की हालत है, मियां बनने की हालत है, बीवी बनने की हालत है, बेटा बनने की हालत है, बाप बनने की हालत है, जवानी की हालत है, बुढ़ापे की हालत है, तंदुरुस्ती की हालत है, बीमारी की हालत है, गिना की हालत है, फकर की हालत, शान के अंदर तो शवा है, शान तो हालत को कहते हैं। हमा तकुनु फी शानिन, और कोई अमल कुरान पाक की तिलावत वगैरह का तुम नहीं करते, और न इसके अलावा कोई काम तुम करते। हमा तअमलून मिन अमल, इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा, मगर हम हैं। अब हैं का लफ्ज है, शाहिद हैं को कहते हैं, हाजिर को कहते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता लोगों को, इस वजह से अल्लाह मियां को अर्श पे बिठा दिया। अल्लाह मियां अर्श पे हैं, कहां बोले अल्लाह मियां मैं अर्श पे हूं बोल के, या नहीं हूं बोल के। अल्लाह पाक का मामला ऐसा होता है कि उनको अर्श पे है भी नहीं बोल सकते, नहीं है भी नहीं बोल सकते, यहां पे है भी नहीं बोल सकते, नहीं है भी नहीं बोल सकते। अल्लाह तबारक व तआला जिस्म की खसूसियात से सुबहान है, तो वहां इत्तिसाल नहीं, इन्फिसाल नहीं, खुरूज नहीं, दुखूल नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, ज़िहाब नहीं, इयाब नहीं, अल्लाह को वो सब चीजें नहीं लगती। इसीलिए उलमाए हक ऐसा नहीं बोलते अल्लाह में अर्श पर हैं या नहीं है, जाहिला बोलते। अब आजकल उठाया हुआ है उन लोगों ने मसला कि भाई अगर अल्लाह मियां हर जगह हैं तो फिर तारत खानों में भी हैं, यहां भी हैं, वहां भी हैं। हर आदमी सुनता है भैया, तो वाकईतन बदतमीजी की बात है। वो कह रहे हैं कि मैं हर शय का खालिक हूं, वो कह रहे हैं मैं हर शय के साथ हूं, वो कह रहे हैं मैं हर शय पे मुहीत हूं, वो कह रहे हैं मैं हर शय का अव्वल हूं, वो कह रहे हैं मैं हर शय का आखिर हूं, मैं हर शय का जाहिर हूं, मैं हर शय का बातिन हूं। कुछ तभी इधर उधर निकल जाते हैं, हालांकि ये आयतें खुली भी उससे जाहिर है बिल्कुल, इसका मतलब निकालो ना भाई। हजारों आए थे, दो चार भी नहीं, सैकड़ों आए थे। तो एक मुख्तलिफ मफाहिम के जरिए से अल्लाह पाक जहन को लाते हैं ताकि उनकी उलूहियत का मफहूम वाज हो सके बंदे पर। ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीरात होती हैं सब, एक आम मफहूम होता है, एक खासुल खास मफहूम होता है, अखसुल खास मफहूम होता है, और ये सिर्फ सूफिया के पास पाया जाता है। मुवाहिद हकीकी सूफिया होते हैं, तौहीद असल सूफिया के पास होती है, तौहीद कामिल ये अहलुल्लाह का काम है। फरमाया कि हम होते हैं वहां पर, और जहां कहीं तुम हो हम हैं वहां पर, और हम तो तुम्हारी शहरक से भी करीब हैं। نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں جو سامنے تمہارے لیٹا ہوا ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، اور ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں جس پر جان کا مدار ہے، اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں، چونکہ ہم جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، چونکہ ہم جان کی بھی جان ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام جانے جانا ہے، سارے جانوں کی جان ہے، اسی سے تو ساری جانیں ہیں، تو وہ تو رگ سے تو قریب رہیں گے ہی رہیں گے پھر. اقربیت کا مضمون کو قرآن پاک میں جگہ 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 اقربیت، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیں میں قریب ہوں. کتنا قریب ہیں؟ یہاں سے جو ہے ڈیٹرائٹ بھی قریب ہے نیو یارک کے مقابلے میں، نیو یارک بھی قریب ہے کیلیفورنیا کے مقابلے میں، کیلیفورنیا بھی قریب ہے ساؤتھ امریکہ کے مقابلے میں، ہاں ساؤتھ امریکہ قریب ہے دوسرے علاقوں کے ملکوں کے مقابلے میں، کتنا قریب ہے، اور پورے ممالک قریب ہیں چاند کے مقابلے میں، اور چاند قریب ہے آسمان سورج کے مقابلے میں، کتنے قریب ہیں؟ ہم اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ ہم ہر شے کو محیط ہیں، وہ بکل شیء محیط، وہ ہر شے کو محیط ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. سن لو اس بات کو کہ لوگ شک کرتے ہیں اللہ سے ملاقات میں، ان کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تو وہ تو ہر شے کو محیط ہے، تم ملاقات میں شک کرتے ہو؟ ارے صرف علم سے ہی کر لو، دور کا ہوں وہ نکالو، میں بھی دور ہو سکتا ہوں کہ کسی سے ملاقات کے چکر میں. اے قوم بحج رفتہ کجایت کجایت معشوق بہیں جاس بیایت بیایت. ایک بزرگ فرما رہے ہیں او حج کو جانے والوں کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، معشوق تو یہاں ہے، پہلے ادھر آؤ ادھر آؤ، اسے ملو تو صحیح، اس کے بعد جاؤ وہاں اس کے گھر کو چکر لگانے، ملاقات تو پہلے کرو، چونکہ علم سے ہی کرنے والی بات ہے، تعلق پیدا کرنے والی بات ہے، رضا حاصل کرنے والی بات ہے، معرفت سیکھنے والی بات ہے، وہ اس کے بغیر وہاں گئے تو کیا، یہاں رہے تو کیا، وہاں گئے تو کیا. اس لیے حضرت جنید نے جب اپنے مرید سے پوچھا تھا کہ جب بیت اللہ کا طواف کیا تھا تو بیت اللہ کا کیا تھا یا بیت اللہ کے رب کا کیا تھا، رب البیت کا کیا تھا یا بیت کا کیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے تو بیت کا کیا تھا. کہنے لگے پھر جا حج کو، یہ کوئی حج ہے یہ؟ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیسا سمیٹ رہے ہیں. کیوں اس لیے سمیٹ رہے ہیں وہ کہ اصل بات کو لینا اتنا آسان نہیں ہوتا، بڑے مجاہدے چاہیے اس کے لیے. اشراقیت چاہیے، روح میں نورانیت چاہیے، قوت وجدان چاہیے، پھر ان کا فضل چاہیے. سب سے بڑی بات، جب تک ان کا فضل نہ ہو لا الہ الا اللہ کھلتا نہیں. بے شمار درجے ہیں لا الہ الا اللہ کے، مرتبے ہیں، بہت محنت چاہیے ہوتی ہے اس کلمے پہ، محنت جتنی بھی کی جائے کم ہوتی ہے. ایک صاحب جماعت میں جا کے آئے چار مہینے کی، ارمنا الیا صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بھائی کیا سیکھ کے آئے؟ کہنے کہ حضرت چھ نمبر سیکھ کے آ گئے. کہنے کہ یار اوفو، ہم نے تو ابھی پہلا نمبر بھی نہیں سیکھا، ہم نے تو ابھی پہلا نمبر بھی نہیں سیکھا، تم چھ بھی سیکھ کے آ گئے، واہ واہ واہ. وہ بیچارہ اپنے حساب سے بول رہا تھا، یہ اپنے حساب سے بول رہا تھا. ابھی اپنے اپنے اس کی بات ہے کہ جب زندگی اللہ نے دی ہے، اس دنیا میں ہم ہیں تو چانس ہے، بڑھو آگے کتنا بڑھنا ہے، محنت کرو اس لائن پہ، محنت کی لائن ہوتی ہے. احاطے کا مضمون لیا، ہم ہر شے کے محیط ہیں. اب ہم ایک شے تھوڑا ہی ہیں بھائی، ہمارے اندر کروڑ ہاں کروڑ اشیاء ہیں، اگر میں تو ہر شے کا محیط ہوں، ہر خون کے خلیے کے محیط ہیں، خون میں جو خلیہ پایا جاتا ہے محیط ہے اس کے، اور ایک ڈراپ میں 40 ملین سے زیادہ خلیے ہوتے ہیں. اب وہ ہر شے کے محیط ہیں، وہ محیط کا مطلب ہوتا پورا کور کرنا اس کو، اور کور کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اوپر سے کور کرنا، کیونکہ وہ اندر سے بھی کور کیے ہوئے ہیں. ان کے احاطے کے اندر یہ نہیں ہوتا خالی کہ اندر تک ان کا نہیں پتا، انہوں خالی اوپر سے محیط ہو. اب بتاؤ انہوں آپ کو کہاں تک لے جا رہے ہیں، آپ کو لے جا رہے ہیں، لیکن آپ جاتے کتنا آپ پہ ہے، ورنہ اوپن ہے قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں توحید کا مضمون اوپن ہے، لیکن جاتا نہیں دماغوں پر، کیونکہ وہ جانے کے واسطے بہت باریک راستے ہیں، ان راستوں میں جانے کی صلاحیت پیدا کرنا پڑتا. میں ہر شے کو محیط ہوں. اب گھر ہے تو گھر کو بھی محیط ہیں، گھر کے اندر پنکھا ہے تو اس کو بھی محیط ہیں، لائٹ ہے تو اس کو بھی محیط ہیں، چادر ہے تو اس کو بھی محیط ہیں، پلنگ ہے تو اس کو بھی، فرش ہے تو اس کو بھی، دیوار ہے تو اس کو بھی، کھڑکی ہے تو اس کو بھی، برتن ہے تو اس کو بھی، مشین ہے تو اس کو بھی، کچن ہے تو اس کو بھی، اپن ہے تو اس کو بھی، اپنے اندر جتنی چیزیں ان کو بھی، آنکھوں کو بھی محیط ہیں، کانوں کو بھی محیط ہیں، زبان کو بھی محیط ہیں، دماغ کو بھی محیط ہیں، دل کو بھی محیط ہیں، ہاتھ پہ کوئی چیز ہے ہی نہیں چھوٹی. والاول والآخر والظاہر والباطن، اور وہ ایسے محیط ہیں کہ وہ بکل شیء علیم، وہ ہر شے کے علیم ہیں. جس چیز کو آپ جانتے ہیں آپ کے علم میں جو چیز ہے، آپ اس کی محیط ہے نہیں، خالی اوپر سے محیط ہیں کیا؟ علم میں جو قیام ہوتا ہے کسی چیز کا، اس میں اوپر اور اندر کی تعبیر ہے، وہ کل کا کل آپ کے علم سے وابستہ ہے. گھوڑا ہے، آپ نے گھوڑا بول کے سوچا، گھوڑا آپ کے علم میں ہے. اب اس گھوڑے کے جو محیط ہیں تو گھوڑے کی کھال کے محیط ہیں وہاں پہ آپ، کیونکہ دماغ میں سے کھال نکال دیے تو اندر خالی گوشت رہ جاتا گھوڑے کا. ارے بھائی اس کا اندر باہر، اس کا بال، اس کا رواں، اس کی ہڈی، اس کی پسلی، اس کی، وہ آپ کے آپ کی جاننے سے قائم ہے. وہ بکل شیء علیم اس لیے ہے، وہ اس کے بعد هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم، سمجھ میں آنے کے لیے دلیل ہے وہ اس کی. ارے کیسا محیط ہے، تجھے نہیں پتا، میں تو علیم ہوں. علیم اپنے معلوم کو محیط نہیں رہا تو کیا رہتا؟ اور درجہ علم میں نہیں، درجہ وجود میں، درجہ علم میں بھی، درجہ وجود میں بھی. اس لیے ہم احاطہ ذاتی کے بھی قائل ہیں، احاطہ علمی کے بھی قائل ہوتے ہیں. صرف احاطہ علمی نہیں، احاطہ ذاتی بھی. تو حق تعالی شانہ ہم سے قریب ہیں، حق تعالی شانہ ہم کو محیط ہیں، حق تعالی شانہ ساتھ ہیں، حق تعالی شانہ شاہد ہیں، حق تعالی شانہ حاضر ہیں، حق تعالی شانہ ناظر ہیں، حق تعالی شانہ سمیع ہیں، بصیر ہیں، علیم ہیں، کلیم ہیں، وہ قدیر ہیں، مرید ہیں. ساری اپنی ہماری امہات و صفات جو ہیں ہماری، وہ ساری کی ساری حق تعالی سے ہی ہیں، اصل وہی رکھتے ہیں. وہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہمارا اپنا وجود ہی نہیں تھا تو زندگی کہاں سے؟ زندگی نہیں تھی تو حیات، علم کہاں سے؟ علم نہیں تھا تو قدرت کہاں سے؟ ارادہ کہاں سے؟ اختیار کہاں سے؟ کلام کہاں سے؟ سماعت کہاں سے؟ بصارت کہاں سے؟ ہمارے کشکولوں میں، ہمارے خالی برتنوں میں انہوں نے اپنی صفت کی تجلیات ڈالی ہوئی ہیں. اس لیے ہم نہیں دیکھتے، ہمیں تو دکھایا جاتا ہے. اس لیے ہم نہیں سنتے، ہمیں تو سنایا جاتا ہے. اس لیے ہم نہیں بولتے، ہمیں تو کہلوایا جاتا ہے، ہم سے تو کہلوایا جاتا ہے. اس لیے ہم نہیں کھاتے، ہمیں تو کھلایا جاتا ہے. اس لیے ہم نہیں پیشاب پخانہ کرتے، ہمیں تو کروایا جاتا ہے. یہ حدیثوں میں ہے یہ الفاظ، یعنی اردو میں بول رہا ہوں میں، عربی کرے تو وہ حدیث کے ہی الفاظ بنتے پورے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یا اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے کھلایا. یہ کیوں نہیں بولتے کہ اللہ نے، اللہ میں آپ نے دیا تھا، میں نے کھایا، آپ کا شکریہ؟ یہ نہیں سکھایا گیا. ایک عام کامن والے ذہن والے آدمی کو یہ ہے کہ اللہ نے کھانا دیا، میں نے کھایا. لیکن سمجھنے والے کے لیے یہ ہے کہ میں کھایا کیوں نہیں بول رہا ہوں میں، آپ کھاتے کہاں سے؟ کھلایا گیا تو کھاتے. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے گندگی مجھ سے دور کیا، میں پیشاب کر رہا ہوں آپ کا شکریہ ہے آپ نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، ایسا بھی نہیں بولتے، پیشاب آپ ہی کرائے تھے آپ. یہی وجہ ہے کہ ان کو جب کرانا ہے جب کراتے، جب نہیں کرانا ہے بند کر دیتے. اب کرتے رہو، انجیکشن لو 1900 کا. ایک تو آپ کا پیشاب بند ہو گیا تھا، ہر پیشاب کے وقت ان کو 1900 کا انجیکشن لینا پڑ رہا تھا، وہاں سے بول رہا ہوں میں. ایک پیشاب کو 1900، ایک صاحب پیشاب کو 1900، جتنے پیشاب کرے اتنے 1900 روپے پڑ رہے تھے ان کو. بند کر دیں جب چاہے، بولو براس، پیٹ میں کسی چیز کا رہنا، ہضم ہونا، گردش کرنا، گھومنا، آگے جانا، آگے بڑھنا، فضلہ خارج ہونا، جواہر نکلنا، آنکھوں کی چیز آنکھوں میں جانا، کان کی چیز کان میں جانا، زبان کی چیز زبان میں جانا، دل کی چیز دل کو جانا. اب انہیں اتنا کام کر رہا ہے، اتنا ہارڈ جاب کرتا ہے، تو اس کو ہونا نا کھانے پینے کو. 40% لے لیتا کہتے اپنا، اپن کھائے تو 40% دل کو ہونا پڑتا، 40% گردے کو ہونا پڑتا، 20% میں سب ادھر ادھر بڑھتا، ٹانگوں میں ہاتھوں میں ادھر ادھر. تو اس کو تو نان اسٹاپ جاب کرنے کا ہے. وہ جوہر اس میں سے نکال کے لینا، دینا اس کو. آپ تو بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اندر ہو رہا ہے کام، تو آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ یہ سب اللہ پاک کرتے ہیں، فاعل اللہ ہے، اس لیے کرنے والی ذات اللہ کی. ایک موٹا جملہ ہے، جتنی میری عقل ہے اتنی بات میں لیتا ہوں. بزرگوں نے فرمایا کرنے والی ذات اللہ کی، توحید افعالی، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید آثاری. کرنے والی ذات اللہ کی، توحید افعالی کا جملہ ہے اصل یہ. لیکن یہ کرنے والی ذات اللہ کی کا جو عام کانسپٹ ہے، جو مفہوم ہے، وہ عام آدمی کے لحاظ سے اس کی حیثیت سے ذہن میں آتا، عارف کو اس کی حیثیت سے ذہن میں آتا. کرنے والی ذات عام لوگوں میں یہ ہے کہ بھائی نفع ہونا، عزت ملنا، پیسہ ملنا، کاروبار چلنا نہیں چلنا، اللہ پاک کرتے بھائی، چلو اتنا تو یقین بن جائے پہلے. اس لیے جملہ تو ایک عام چلتا ہے، اندر کی جو حقائق ہیں پھر آہستہ 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 آہستہ. فیل جو ہے وہ اللہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہیں. فیل مانے کام، کوئی کام یعنی کوئی حرکت، کوئی سکون اللہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. یہ مطلب ہے کرنے والی ذات اللہ کا. پنکھے کی کوئی پتی پھر ہی نہیں سکتی بغیر اللہ کے. بلب کی کوئی روشنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی جل ہی نہیں سکتی بغیر اللہ کے. آپ کی آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی بغیر اللہ کے. میری آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی بغیر اللہ کے. میرے کان سن ہی نہیں سکتے بغیر اللہ کے. کرنے والی ذات اللہ کی. سننا ایک فعل ہے، دیکھنا ایک فعل ہے، کام ہے، بولنا ایک کام ہے، چلنا پھرنا ایک کام ہے. کرنے والی ذات اللہ کی بولے تو وہ سب چیزوں پہ اپلائی ہوتا ہو. لینے کی بات ہوتی ہے. اب جتنا ذکر، فکر، مراقبہ، توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے حق تعالیٰ شانہ، اس کے مضامین اس بندے پر کھلتے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے تصوف میں، مشائخ کے پاس یہ چیز ہوتی ہے. سب کلمہ ہی سکھاتے ہیں. اول کلمہ شہادت بول کے ناظرہ پڑھانے والے کو سباہی مدرسے میں، مساہی مدرسے میں بھی وہی سکھاتے. دینی مدرسے میں لا کے اس کو شریک کرے تو لے کے پھر صرف نہ ہو کہ پہلی کتاب سے لے کے بخاری کے ختم تک وہی سکھاتے. تبلیغ والوں کے پاس لے کے گئے تو تبلیغ والے وہی سکھاتے. صوفیہ اور مشائخین کے پاس لے کے گئے تو صوفیہ اور مشائخین بھی وہی سکھاتے. لیول ہیں بس. وعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے. کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ کیسا مفہوم ہے اس کا؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رب بھی وہی، حاکم بھی وہی، الہ بھی وہی، معبود بھی وہی، موجود بھی وہی، مشہود بھی وہی، مقصود بھی وہی، مطلوب بھی وہی. الخلق معقول والحق محسوس. یہ صوفیہ یہاں تک جاتے تھے، ان کے دیکھنے میں یہ بات دکھتی ہے ان کو کہ کسی چیز کا قیام، کسی چیز کی ہستی، کسی شے، وہ کوئی چیز بغیر اللہ کے ہو کیسے سکتی ہے؟ اللہ کا غیر تو سب معدوم تھا، اور معدوم ہے، اور معدوم ہی رہے گا. العدم لا یوجد، معدوم موجود نہیں ہو سکتا. معدوم محض، موجود ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر اب یہ کیسے نمود ہے، کیسے ظہور ہے؟ کائنات کا پورا ذرہ ذرہ جو ہے نا اصل اللہ پاک کے چہرے انور کے نور سے چمکتا ہے، دکھتا ہے. آسمان و زمین اللہ پاک کے چہرے انور کے نور سے جگمگ کر رہے ہیں. جو چیز مشہود ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، وہ حق تعالیٰ کے نور میں مشہود ہو رہی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اور نور جو ہے ظاہر لعین ہی مظہر لغیر ہی. نور کی تعریف یہ ہے کہ خود سے ظاہر ہو کے دوسرے کو ظاہر کرنا. نور کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ خود پہلے ظاہر ہوتا ہے، پھر دوسرے کو ظاہر کرتا ہے. تو دوسرا تو ظاہر کر دے، وہ خود ظاہر نہ ہو، یہ نور کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ ظاہر ہے، اس لیے ان کا نام ظاہر ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. بہت زیادہ ظاہر ہونے کی وجہ سے ہمارے ادراک سے باہر ہے، بہت زیادہ ظاہر ہونے کی وجہ سے مخفی ہو گئے، باطن ہو گئے. اس لیے وہ باطن ہے. اب یہ سب کلمے میں چھے ہیں سب چیزاں، وہ جانے کی بات ہے. یہ کیسا ہے، ارے یہ کیسا ہے، تو ذکر کرو، فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو. اللہ پاک کھولتے بات کو، منشرح ہوتی ہیں باتیں. تو اللہ پاک کے ساتھ ہونے کا مضمون جگہ جگہ قرآن پاک میں، اللہ کے قریب ہونے کا مضمون جگہ جگہ قرآن پاک میں، اللہ کے محیط ہونے کا مضمون جگہ جگہ قرآن پاک میں. اس کا دھیان رکھنا ہے. اللہ پاک تو محیط ہے، اللہ پاک تو ساتھ ہے، اللہ پاک تو حاضر ہے. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، تجدہ تجاہک، پائیں گے آپ اس کو اپنے سامنے، تم اپنے سامنے پاؤ گے ان کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق ہو وہ نہ ہو؟ جس کو مخلوق کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا، اس کے ذہن میں دوری رہتی ہے. لیکن جس کو معلوم ہے کہ مخلوق کا تو قیام ہی خالق سے رہتا ہے، تو مخلوق ہو وہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی مضمون کو جب تعبیر میں بیان کرتے ہیں، تفصیل میں جاتے ہیں، تو اس کا نام وحدت الوجود ہوتا ہے. توحید وجودی سے توحید ذاتی کھلتی ہے، توحید ذاتی سے توحید صفاتی کھلتی ہے، توحید صفاتی سے توحید افعالی کھلتی ہے، توحید افعالی سے توحید آثاری کھلتی ہے. صوفیہ کے علوم اس نوعیت کے رہتے ہیں، اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. ہلکا سا ایک وہ دے رہا ہوں، بریفنگ جس کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بنا کہ ہم ابھی بہت دور ہیں اپنے مقصود سے. ہر انسان اپنے گول سے، اپنے مقصود سے، اپنے ٹارگٹ سے بہت دور ہے، بہت دور ہے، جبکہ اس کا مقصود بہت قریب ہے. وہ انتہائی قریب ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی دور ہو جاتا ہے، انتہائی ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی باطن ہو جاتا ہے، انتہائی اول ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی آخر ہو جاتا ہے. اور کتنی عجیب بات ہے، اب یہ کاغذ ہے، ہم تصور کرتے ہیں کاغذ کے محیط ہیں اللہ پاک. کاغذ کے جتنے اجزاء ہیں سب کے محیط ہیں. یہ جو جو گھاس کے جن جن تنکوں سے بنا ہے اس کے محیط ہیں. اتنے جتنے آرٹیکل ہیں ان کے محیط ہیں. وہ ہر چیز شے ہے، وہ ہر آرٹیکل شے ہے، چیز ہے وہ. سیم اسی وقت میں وہ عرش کے بھی محیط ہیں، وہ فرش کے بھی محیط ہیں، وہ کہکشاؤں کے محیط ہیں، وہ چاند و سورج کے محیط ہیں، وہ دریاؤں پہاڑوں کے محیط ہیں، درختوں کے وہ محیط ہیں، جانوروں کے وہ محیط ہیں، جانداروں کے، بے جانوں کے، جمادات کے، حیوانات کے، نباتات کے، پوری مٹی کے، پورے پانی کے، پورے آگ کے، پوری ہوا کے وہ محیط ہیں، پوری کائنات کے محیط ہیں. کیا اللہ پاک کا احاطہ ہے، کتنی عظیم ذات ہے وہ محیط. وہ قریب ہونے کا جب مفہوم ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے اکیلی بات، سب کے ساتھ ہے وہ چیز، وہ سب کے قریب ہیں، وہ سب کے ساتھ ہیں، وہ سب کو محیط ہیں. اسی لیے وہ الہ ہیں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ آسمان میں، وہی اللہ زمین میں. یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، تمہارے سر اور جہر کو وہ جانتا ہے، جو تم کچھ کماتے ہو اس کو وہ جانتا ہے. جیسے یہاں ویسے مکے میں، جیسے یہاں ویسے انڈیا پاکستان میں. یہاں پہ بھی وہی اللہ اکبر بول کے سجدہ کرنا ہے، وہاں پہ بھی وہی اللہ اکبر بول کے سجدہ کرنا ہے. آسمان پہ جاؤ تو وہی اللہ اکبر بول کے سجدہ کرنا ہے، چاند پہ جاؤ تو وہی اللہ اکبر بول کے سجدہ کرنا ہے. اور جہاں سجدے میں گئے بندہ وہاں اللہ سے قریب ہے. اقرب ما یکون للعبد، سب سے زیادہ بندہ جو قریب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سجدے میں ہوتا ہے. یعنی کہ مدینے کو گئے تو قریب ہوتے، شاید مکے کو گئے تو قریب ہوتے، بیت اللہ کو گئے تو قریب ہوتے، یہاں گئے تو بھی اتنے قریب. ان کے قرب کا مضمون ایسا ہے کہ مکان کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، مسافت کے اعتبار سے، فزیکلی قرب اور بعد کا کوئی تصور نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ. اسلام میں، شریعت میں جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو کا مضمون ہے، اس سے مراد صرف رضا ہوتی ہے. کیونکہ قریب تو وہ ویسے ہیں، خوشی ہونا ان کو خوش کرنے کا جو قرب ہے، وہ قرب بندے کو ذمہ داری میں دیا گیا ہے کہ اس کو حاصل کرو تم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قرب کو پسند فرماتے تھے، جو مجھ سے جتنا دور جائے گا وہ مجھ سے اتنا قریب ہے، کیونکہ میرا منشا ہے کہ دور سے دور تک جاؤ. تو جو بات مانا انہیں قریب ہے، جو نہیں مانا انہیں تو دور ہی چھوانا. جو مرضی کے موافق ہے انہیں قریب ہوتا ہے، جو مرضی کے موافق نہیں قریب رہ کے دور ہوتا ہے. اب منافقین اور یہود سب مدینہ منورہ میں قریب ہی تھے، مگر وہ حضور کے قریب تھے، وہ دور تھے. اور صحابہ کرام دنیا میں دور دور تک پھیل گئے، وہ حضور سے دور تھے، قریب تھے. گھر والے کو فون کر کے بولتے نا، میں یہاں بہت دور ہوں، ایسا مت سمجھو تم، تم میرے بہت قریب ہیں، آئی لو یو. اچھا یہاں والوں کو بولے تک تسلی نہیں ہوتی، اپنے پاس بولنے کا ہی تصور نہیں. اپنے انڈیا پاکستان میں بولے تو عجیب سا دکھتا نہیں، کبھی بیوی کو بولے، اپن کبھی بولتے نہیں، زندگی گزر گئی کبھی نہیں بولے، 10 بچے ہو گئے. یہاں یہ ہے کہ ہر 5 منٹ کو آپ کو ثبوت دیتے رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر 5 منٹ کے بعد ڈاؤٹ پیدا ہوتے رہتا ہے، یہاں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں، اب ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں، اب ہے کہ نہیں ہے. صبح میں تھا دوپہر تک ہے کہ نہیں ہے کہ، دوپہر میں تھا شام تک ہے کہ نہیں ہے کہ. وہ بیچاری بھی اس کا پروف مانگتی رہتی ہے. رضا اصل قرب ہے، شریعت میں قرب رضائی کی تعلیم ہے اصل. وہ یہ توحید وجودی میں قرب رضائی کی تفصیلات نہیں ہوتی، رضا والے قرب کی تفصیلات نہیں سمجھائی جاتی. احاطہ اور معیت اور شہود اور حضور، یہ مضامین کھولے جاتے ہیں سلسلہ قادریہ میں، بالخصوص اپنا جو سلسلہ ہے جس میں غلبہ قادریت کا ہے، کیونکہ یہ مجلس تصوف کی ہے، اس لیے وہ اسی ٹائپ کے مضامین میں یہ سناتا ہوں اکثر و بیشتر، کبھی دوسرے مضامین بھی آ جاتے ہیں. وہ نئے ساتھیوں کو تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ ایسی بات ہے، آپ کو کون بیٹھو بولا، یہ ہماری باتیں ہیں، ہم کر لیتے رہتے ہیں ہمیشہ، ایسے نئے کو برداشت کرنا پڑتا. اور یہ تھوڑا سا مضمون اس لیے سنایا جاتا ہے کہ بندے کے دل میں طلب آئے کہ نہیں بھائی، مجھے اپنے اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنا چاہیے، نزدیکی پیدا کرنی چاہیے، قرب حاصل کرنا چاہیے، دوستی بنانی چاہیے، معرفت سیکھنی چاہیے. خدا کرے کہ مجھ پر بھی اسرار توحید کھل جائیں، ایسا ایک جذبہ داعیہ پیدا ہو. پھر اس کا راستہ کیا ہے، کیسے کروں کام، کیا کروں؟ علم دین سیکھو، اس پر عمل کرنا سیکھو، اللہ کو یاد کرنا سیکھو، کثرت سے یاد کرو، ظاہر اور باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بھر جائے. کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ جس وقت اللہ پاک کی یاد نہ ہو. ایون وہ وقت بھی نہ ہو جس میں زبان سے اللہ کو یاد کرنے کی ممانعت ہے، وہاں بھی اللہ کی یاد سے غفلت نہ ہو. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز و جل فی کل حین، اور بعض روایتوں میں ہے علی کل احیان، اور بھی دوسرے الفاظ بھی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو یاد رکھتے تھے ہر وقت میں، صبح کی 100 تسبیحات، شام کی تسبیحات، راستہ ڈالنے کے لیے ہیں. ایک بچے کھیلتے مچھلی، وہ ڈالنے کا M&M ڈالنے کا، یہاں ڈالتے پھر یہاں ڈالتے، فالو می بول کے پکڑنے کے واسطے سکھاتے. تو صبح کی تسبیحات، شام کی تسبیحات فالو می کے لیے ہیں، پیچھے اور ادھر اور. ورنہ تو ایک مسلمان کا وظیفہ یذکر اللہ فی کل حین، اللہ پاک کا دھیان اور اللہ پاک کی یاد ہر وقت ہو جانا. بھولنا نہیں. اس لیے ایک ہوتا ہے یاد کرنا کسی چیز کو، جیسے کلمہ یاد کر رہے ہیں، دوسرا کلمہ یاد کر رہے ہیں یاد نہیں ہے، تیسرا کلمہ یاد کر رہے ہیں یاد نہیں ہے، دعائیں یاد کر رہے ہیں یاد نہیں ہے. اور ایک یہ کہ جو چیز یاد ہے آپ اس کو پڑھتے بار 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 پڑھتے بار بار پڑھتے، وہ یاد کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، وہ یاد ہو جانے کے لیے پڑھتے، یاد رہنے کے لیے پڑھتے. اب لا الہ الا اللہ اپنے کو یاد نہیں ہے، کیا یاد ہے؟ وہ بولتے ہوئے 1200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اور ایسے طریقے سے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ یاد نہیں ہے کیا؟ یاد ہے. پھر یہ کیا ہے؟ بولے تو یہ یاد ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے تو ذکر کر رہے ہیں نا. ذکر مانے کیا ہے؟ یاد ہے، یاد کر رہے ہیں. تو کیا یاد کر رہے ہیں؟ وہ اس دھیان کو قائم کرنے کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یاد کا دوسرا مرحلہ ہے. کثرت ذکر، صحیح علم، کثرت مجاہدہ، تاکہ حق تعالی شانہ کی ہر وقت میں اطاعت آسان ہو جائے. حال کے امر کو پہچاننا اور ہر وقت اللہ پاک کے مطیع ہو جانا. کل مطیع للہ فہو ذاکر، اطاعت حقیقی جو ہوتی ہے وہ ذکر حقیقی ہے. اس وقت جو کام میں ہے وہ کیوں لگے ہوئے؟ اللہ کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں، تو وہ ذکر ہے تبھی تو لگے ہوئے ہیں، یاد ہے تبھی تو لگے ہوئے ہیں. اسی لیے تصوف کی دو بنیادیں، ایک ہے دوام ذکر کہ ہر وقت ذکر کی کیفیت کا حاصل ہو جانا، ایک ہے دوام طاعت، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حاصل ہو جانا. خوشی میں، غم میں، میاں بیوی کے ساتھ، بیوی بچوں میں، کاروبار میں، بزنس میں، مسجد میں، مسجد کے باہر، چلنے پھرنے میں، بولنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، چاہنے میں، سوچنے میں، دوام طاعت میں آ جانا. سوچنا بھی عبادت، بولنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت. کیونکہ وہ کامل کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو اللہ پاک اس بندے کے کام میں اور اپنے کام میں فرق نہیں کرتے. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ میرے سے قریب ہوتا رہتا ہے مسلسل، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنے میں محبت کرتا ہوں، اسے پھر اپنا بنا لیتا ہوں، محبوب بنا لیتا ہوں. فإذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به، جب محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس کے سننے میں میرے سننے میں فرق نہیں ہے بولتے، اس کے دیکھنے میں میرے دیکھنے میں فرق نہیں ہے، اس کے بولنے میں میرے بولنے، چونکہ وہ میرے میں فنا ہو چکا ہے، وہ ختم کر چکا ہے اپنے دیکھنے میں، اس کا دیکھنا اس کا دیکھنا نہیں. دوا میں اسی لیے کیا ہے، دوا میں طاعت ہوتی ہے، ہر وقت کی طاعت میں ہو جانا. مجھے کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بہت مجاہدہ چاہتا ہے. نماز کے وقت میں نماز پہ آ گئے، اس کے بعد اللہ سے دور، اور نماز میں اپن کہاں اللہ کے پاس رہتے ہیں؟ نماز میں اللہ کے پاس رہنا ایک بہت بڑا فن ہے. اسی لیے دعوت تبلیغ والوں کو بھی جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ نماز سیکھنے کی چیز ہے. اصل محنتیں دو ہی ہیں نا، 6 میں تھے، 6 نمبروں میں سے دو نمبر محنت کے ہیں اصلا، خروج میں. ایک ایمان کی محنت ہے، دوسری نماز کی محنت ہے. نماز کی محنت پر حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سناتا ہوں آپ کو، لکھنا عجیب ہے. کہ جب پہلی مرتبہ میں نے سنا تو تھوڑی دیر کے لیے حیرت ہو گئی تھی. رائسین ایک جگہ ہے بھوپال کے قریب, وہاں ہم چلے میں گئے ہوئے تھے. ناگپور سے ہوتے ہوئے, بھوپال سے ہوتے ہوئے, وہیں بھوپال کے اطراف کے علاقوں میں چلا لگ رہا تھا, تو رائسین ایک جگہ ہے. اتفاق سے وہاں پانچ چھ بڈھے مل گئے جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت صحبت اٹھائے ہوئے تھے. بہت سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. بڈھے تھے. انہوں نے حوال سنایا حضرت کے کہ ہم حضرت کی صحبت میں رہتے تھے تو حضرت ہماری تربیت کرتا کرتے تھے. عجیب احوال تھے ان کے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ وہ دین کی محنت کے لیے انسان کے جسم کو ہر اعتبار سے عادی بنانے کی الگ سے مشق کراتے تھے. آپ کو دین کی محنت کرنا ہے, آپ کو دین کا کام کرنا ہے, تو آپ کی باڈی دین کے کام کے لیے ہر جگہ فٹ ہو سکنا, اس کی بھی محنت کراتے تھے. حتیٰ کہ وہ بڈھوں نے مجھے بتایا کہ حضرت نے ہم کو یہاں تک مشق کرائی کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر تم چلے گئے جہاں استنجا وغیرہ کی سہولت نہیں ہے تو تم کو استنجا روکنے کی عادت ہونی چاہیے. اس پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم تین دن تک آسانی سے اپنے دونوں استنجاؤں کو روک سکتے ہیں, اس کی مشق کرائے گی. ہو سکتا ہے آپ ایسی جگہ ہو جہاں استنجا کرنے کی سہولت ہی نہ ہو آپ کو. بھوکے رہنے کی عادت, دھوپ میں رہنے کی عادت, دھوپ میں چلنے کی عادت, بغیر چپل کے چلنے کی عادت, گرمی برداشت کرنے کی عادت, سردی برداشت کرنے کی عادت, ٹھنڈے پانی کی عادت, گرم پانی کی عادت, اس کی الگ مشقیں کروائیں ہم سے, یہ بتا رہے تھے وہ لوگ. چل رہا تھا کیسے کیسے لوگ کروائے. جیسے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جامع مسجد دلی کے فرش پر, بہت بڑا فرش ہے جنہوں نے جامع مسجد دیکھی ہوئی ہے, اس پہ وہ پیدل چلا کرتے تھے گرما میں, تپتی ہوئی دھوپ میں پیدل چلتے تھے گھنٹوں. ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ یہاں کیوں پیدل چل رہے, کہنے کے ریاضت کر رہا ہوں, عادت ہونی چاہیے, اور بغیر چپل کے, کہنے کے گرم پتھروں کے اوپر چلنے کی عادت ہوگی تو آدمی کچھ کر سکے گا, ورنہ کیا کر سکے گا. پتہ نہیں اللہ کے راستے میں محنت کرنے میں کب گرم بغیر چپل کے چلنا پڑے, گرم پہ چلنا پڑے, سرد پہ چلنا پڑے. حتیٰ کہ سردیوں میں شہادت بھی ہوئی, برف کے پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے ہی گر گئے تھے نا وہ. اس زمانے میں برف کی سہولت نہیں, گرمیوں کی گرم گرم کپڑوں کی گرم چیزوں کی میسر نہیں تھی, اس میں پہاڑوں پہ ان کو کئی دنوں تک چلنا پڑا, برف کی خالص برف کی پہاڑیوں پر. اس میں تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی محنت کراتے تھے سنا, دین کے کام کرنے والوں کو محنت کے عادی ہونا, مشقت کے عادی ہونا. اس میں وہ حضرت کی ملفوظات سنانے لگے. اس میں انہوں نے ایک بات سنائی, فرمایا حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ انا جو ہے, خیال جو ہے وہ انا کا حصہ ہے. آپ کچھ سوچتے ہیں, آپ خیال کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ, آپ اپنے انا میں مشغول ہوتے ہیں, میں مشغول ہوتے ہیں, میں سوچ رہا تھا, میں جا رہا تھا, میرے کو یہ خیال آیا. خیال جو ہے وہ انا کا حصہ ہے اور اصل آپ انا ہی ہیں. آپ اصل میں کیا ہیں, آپ انا ہیں اصل میں. جس چیز کو آپ میں کہہ رہے ہیں آپ وہ ہیں نا بھائی اصل, جس چیز کو آپ میری کہہ رہے ہیں آپ وہ اصل نہیں ہوتے, وہ تو آپ کی ہے. میری ٹوپی, تو ٹوپی تو میں نہیں ہوتا, ٹوپی تو میں نہیں ہوتا, میری ہے وہ. میرے کپڑے, تو کپڑے تو میں نہیں ہوتا. ذرا آگے چلے جاؤ, میری ٹانگ, تو ٹانگ تو میں نہیں ہوں. میرے ہاتھ, میری آنکھ, میری زبان, میرے کان, میرا سر, میرا دل, میرا دماغ, یہ میں نہیں ہوں, یہ میرا ہے. اور اصل آپ جو ہے نا, یا میں جو ہے نا, وہ میں ہوں. اور خیال جو ہے یہ میں کا حصہ ہے, خیال انا کا حصہ ہے. تو وہ یہ فرماتے تھے سنا تمہاری یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر نماز میں خیال میرا نماز میں نہیں ہے تو میں نماز میں نہیں ہوں. یہ فرماتے تھے سنا, اگر نماز میں خیال میرا نماز میں نہیں ہے تو چونکہ انا, خیال انا کا حصہ ہے, یعنی میں کا حصہ ہے, تو میں نہیں ہوں. میری کچھ چیزیں نماز میں ہیں، میں دھندے میں ہوں، میں تو پیشنٹوں کو دیکھ رہا ہوں، چیک کٹوا رہا ہوں ان سے، پیسے بنوا رہا ہوں، بزنس میں ہوں، کاروبار میں ہوں، دھندے میں ہوں، بیوی بچوں میں ہوں، ریسٹ میں ہوں، بہت اچھی طبیعت، اللہ کے راستے میں ہوں، ملاقاتیں کر رہا ہوں لوگوں سے، نماز وہ کام کی چیز بھی نہیں ہوتی. اب بتاؤ کتنی محنت کرنا ہے. اور بہت سمپل ہے، محنت کرے تو بہت سمپل ہے، نہیں کرے تو عمر گزر گئی تو بھی نہیں آتا. محنت میں یہ ہوتا ہے اس کی اصل نماز کی، کہ جو کام میں کر رہا ہوں ارادے سے اس کام کی طرف توجہ کی عادت ڈالوں، رکوع میں رکوع کی طرف، رکوع کرنے کے عمل کی طرف میں اپنی عادت ڈالوں، سجدے میں سجدے کے عمل کی طرف ارادے سے اپنی عادت ڈالوں، قیام میں قیام کی طرف ارادے سے اپنی عادت ڈالوں، قرات میں قرات کی طرف ارادے سے، ارادی عمل کرنے کی عادت اگر ہوئی تو فلاسفہ کا مشہور قول ہے کہ النفس لا تتوجہ الى شیئین فی آن واحد، نفس ایک وقت میں دو چیز کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. ہماری توجہ غیر صلات کی طرف ہے اس لیے صلات میں نہیں. اگر ہماری توجہ صلات میں ہو گئی تو غیر صلات کی طرف ہو ہی نہیں سکتی. جن لوگوں کو اس کی مشق ہو گئی، ان لوگوں کو اگر کوئی پوچھا کہ نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں تو ان کو جواب دینے تکلف ہوتا، یعنی نماز میں آئے بات گیا کیسا ادھر بول کے. اور یہ میرے والد صاحب کے ساتھ ہوا سو حادثہ ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ نماز میں خیالات ادھر ادھر کے آتے، تو اس وقت جو انہوں نے جواب دیا تھا ہم اس وقت کے اعتبار سے فہم لیے تھے. حضرت نے فرمایا تھا کہ نماز شروع ہو گئی بعد خیال کیسا آیا؟ انہوں اتنے دور ہو گئے اس سے کہ انہوں یہ سوچ رہے، میرے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ انہیں شروع ہو گئے بعد تو پھر دوسری طرف گیا کیسا تو؟ نماز جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر خیال کیسا آتا؟ یہ فرما رہے. عادت ڈالنی ہوتی ہے اصل میں اس کی، وہی مشق ہے اصل میں، وہی مجاہدہ ہے نماز سیکھنے کا. جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ عمل ارادی طور پر ادھر ارادی طور پر کرنے کی عادت ہونا، یعنی اس کام میں پوری توجہ ہونا، اس کام میں پورا خیال لگا ہوا ہونا. اسی لیے اہل اللہ اور بزرگان دین کی نمازوں کا جو ذکر آتا ہے وہ یہ کہ اذان دیتا تھا مؤذن تو اس وقت سے ان کے چہرے زرد پڑ جاتے تھے، اتنا دھیان اللہ پاک کی عظمت کا شروع ہو جاتا تھا. مسجد میں آتے تھے وضو کر کے تو لڑکھڑانے لگتے تھے. امام زین العابدین کے بارے میں ایسا استحضار کے ساتھ بتاتا ہر معاملہ وہ، اور یہ اذان کی ترتیب، پھر جناب والا مسجد کو بلانے کی ترتیب، پھر اقامت کی ترتیب، پھر تکبیرات کا ذکر، یہ دراصل وہی سفر کرانے کے واسطے تھے. وہ علمی سفر، استحضاری سفر، ارادی سفر، کہ بندہ پریپیئر ہو جائے آہستہ 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 آہستہ، تاکہ وہ بس نماز میں نماز ہو جائے. بس محنت ہے نماز کی، ایک محنت ہوتی ہے بہت زیادہ. مولانا نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آج ہی ان کا انتقال ہوا ہے. ہمارے آندھرا پردیش کے بہت ہی بزرگ شخصیتوں میں سے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم لوگ پہلے جماعت میں جاتے تھے تو کئی کئی نمازیں محض اس مشق کے لیے پڑھتے تھے الگ سے. آج کے بچے جماعتوں میں جاتے ہیں نماز پہ کوئی محنت ہی نہیں کرتے، مطلب نفل پہ نفل، نفل پہ نفل، نفل پہ نفل، مشق کے لیے پڑھتے تھے دھیان پیدا کرنے کی. دو رکعت پڑھے، اب اس میں جو ہے نا دھیان زیادہ کریں، پھر دو رکعت پڑھے اس میں دھیان اور تھوڑا زیادہ کریں، پھر دو رکعت پڑھے اس میں دھیان اور تھوڑا زیادہ کریں. کیونکہ وہ تو آپ ادھر دھیان قائم کرو ایک سیکنڈ، دو چار سیکنڈ کے بعد ایک منٹ میں تو دس مرتبہ جاتا ہے، انہیں دس مرتبہ جاتا ہے، دس مرتبہ آتا ہے، دس مرتبہ جاتا. خیال جو ہے نا بہت بڑی قوت ہے انسان کے پاس، بہت ہی بڑی قوت ہے. اس کی پرواز دنیا کی مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے، اس کی پرواز مخلوقات کی پروازوں میں سب سے زیادہ ہے. ایک سیکنڈ میں عرش پہ جا کے آتا ہوں، سیکنڈ کے دسویں حصے میں عرش کے سفر کر کے آتا ہے، اس کی پرواز بہت زیادہ ہے. کیونکہ انا ہے ویسی چیز، انا ہے ویسی چیز. انا کیا ہے؟ یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک بات ہے بہت. یہ انا کیا ہے، میں کیا ہوں، یہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی ہے. حالانکہ سب میں ایک ہی چیز ہے، وہ کم وقت پورے میں ایک ہی ہیں. میں ایک ہی رہتا، میں ایک ہی رہتا، وہ نہیں بدلتا. اس لیے اور اسی لیے آپ کے اکیلے کے پاس نہیں رہتا، بلکہ آپ نہیں پکڑ سکتے، کبھی بھی نہیں پکڑ سکتے. آپ کے میں کو آپ پکڑ کے بتاؤں مجھے. اس کا وہ حصہ ہے، وہ اس وجہ سے اس کی پرواز ویسی ہے. اب وہ اس کو جو ہے نا، جب اللہ کی عبادت کی طرف توجہ ہو ہماری، تو اللہ پاک کی عبادت ہی میں توجہ ہو جائے. مشق چاہیے، بہت محنت چاہیے، ریاضت چاہیے. بہت سے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ نماز میں جب خیال آتا ہے تو دور کرتے ہیں. ارے میں نماز اس کو اٹھا، بیوی بچوں کا، ارے بیوی بچوں کا خیال نہیں لانا، نہیں لانا بول کے تھوڑا ادھر چلے گئے آپ. جاب کا خیال آ گیا، ارے نماز پڑھو، جاب کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ جاب کا تھوڑا سا سوچ لے کے ادھر آ گئے، تو جاب میں تو جا کے آ گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، ان کے ملفوظات میں یہ ہے کہ خیالات جو ہے نا وہ ننگے وائر ہیں. ننگے وائر کا مطلب یہ ہے کہ پلاسٹک کا کوڈ نہیں ہے اس کے اوپر سے، بجلی کا ننگا وائر. تو اس کو ہٹانے کے واسطے بھی نہیں پکڑنا، پھر بھی شاٹ مارتا. پکڑنے کے واسطے بھی نہیں پکڑنا، پھر بھی شاٹ مارتا ہو. اس کو ہٹانے کے لیے آپ پکڑیں گے تو بھی شاٹ مارا ہونے سمجھو، پکڑنے کے لیے پکڑیں گے تو وہ تو مارے گا ہی مارے گا. اس کی طرف دھیان نہیں پیدا کر کے ادھر دھیان پیدا کرنے کی مشق ہوتی ہے اصل وہ، کیونکہ نفس دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، ادھر ہے تو ادھر نہیں، ادھر ہے تو ادھر نہیں. النفس لا تتوجہ الى شیئین فی آن واحد، نفس متوجہ نہیں ہو سکتا دو چیزوں کی طرف ایک وقت میں. ادھر توجہ کی عادت نہیں ہوئی، ادھر توجہ ہے، اور ادھر توجہ میں مشغولی ہے، اس لیے ادھر توجہ نہیں ہو رہی. اب وہ تکرار کے ساتھ یہی کرنا پڑتا، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. جو کر رہے ہیں اس میں دماغ لگانا، جو کر رہے ہیں اس میں دماغ لگانا. جو خیال آ رہا اس کو خیال آ رہا بول کے بھی نہیں سوچنا. خیالات کا علمی علاج ہے کہ وہ آتے کیوں ہیں. اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ شیطان مشغول کرنا چاہتا ہے معصب اللہ میں. یہ بندہ نماز میں معصب اللہ میں مشغول رہے، اللہ میں مشغول نہ رہے. اس کو اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کون سے خیال میں مشغول ہوتے ہیں، اس کو اس سے بحث ہے کہ آپ خیال میں مشغول ہوں. اس لیے ایک خیال ہٹاتے دوسرا آتا، دوسرا ہٹاتے تیسرا آتا، تیسرا آتا. جیسے ایک بچہ رو رہا ہے، ایک سے نہیں کھیلا تو آپ کے پاس کئی کھلونے ہیں، تو آپ کیا کرتے، دوسرا اس کے سامنے ڈالتے، اس سے بھی نہیں کھیلا اس کو بھی ہاتھ مار دیا تو تیسرا اس کے ہاتھ میں ڈالتے، اس کو بھی ہاتھ مار دیا تو چوتھا اس کے ہاتھ. آپ کو اس سے بحث نہیں ہے کہ انہیں کون سے کھلونے سے کھیلے، اس سے بحث ہے کہ انہیں کھیلے، روئے نہیں. ایسے شیطان کو اس سے بحث نہیں ہے کہ ہم کسی خاص خیال میں کھوئیں. نفسانی خیال میں اور شیطانی خیال میں یہی فرق ہے نا. نفس کی طرف سے جو خیال ہوتا ہے وہ متعین شے ہوتی ہے، کیونکہ نفس کا مقصود حظ ہے، مزہ لینا ہے، اور مزے کے لیے نفس متعین کر لیتا ہے ایک چیز کو، اس لیے وہ مطالبہ ایک ہی چیز کا کرتا ہے. شیطان کا مقصود حظ نہیں ہے، شیطان کا مقصود مشغولیت ما سوا اللہ ہے. ما سوا اللہ میں مشغول ہونا ہے اس کا مقصود ہے. ایک سے ہوئے، پچاس سے ہوں، اور اس کے بعد خیالات کی گچڑی اتنی ہے کہ کبوتر چھوڑا جاتا چھوڑتے آتا. ایک بادشاہ نے یہ چیلنج کیا ہوا تھا کہ میرے کو ایسا خواب بولنا کہ پوری رات میں وہ ختم نہیں ہونا، اگر ختم ہو گیا تو جیل. اب لوگ مجھے، یار اس کو کتنا لمبا کہانی بولنا، کتنے لمبا خواب بولنا، کتنی لمبی کہانی بولنا. جو بھی کہانی ہوئی گھنٹہ، دو گھنٹے، تین گھنٹے، چار گھنٹے میں ختم ہو جا رہی تھی. تو انہیں ایک جیل میں گیا، دوسرا ایک جیل میں گیا، تیسرا ایک جیل میں گیا. ایک مراسی تھا، بادشاہوں کے پاس مسخرے جو ہوتے ہیں نا، اس نے کہا اس کا دماغ میں ٹھیک کرتا ہوں. بادشاہ کی عادت تھی بات جملہ ختم ہونے کے بعد، اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر بولتا تھا، وہ سنانا انہیں. پھر اس کے بعد صاحب کہانی ختم ہو گئی، بولے جیل میں بھیجو اس کو. ارے بولا یہ عجیب درد ہے سر یہ. تو ایک مراسی جو ہے نا اور کہانی لے کے گیا بادشاہ صاحب، میں تیرے کو کہانی سناتا ہوں. چیلنج قبول، بولے چیلنج قبول. جیل میں جانے کو تیار ہے، تیار ہوں. سنانا شروع کرا. سناتے سناتے بیچ کہانی کے اندر لے کے آیا کہ صاحب اس کے پاس جو ہے نا بہت بڑا کبوتروں کا وہ تھا. بولے کیا بولتے, کبوتروں کا جو پنجرا ہوتا ہے, بڑے پنجرے میں رکھتے نا پرندوں کو, بہت بڑا اس کے پاس پنجرا تھا, بے حساب ہر قسم کا کبوتر اس میں بھرا ہوا تھا. اور جو آدمی اس کو آتا تھا اس کو انہیں ایک کبوتر دیتا تھا. بولے تو بادشاہ بولا پھر, تو بولے پھر, اور ایک کبوتر نکلا صاحب بولا پھر اور ایک پھر. تو بولے یہ کب ختم ہوں گی, بولے جب پھر ختم ہوں گا جب پھر ختم ہوں گا. جب تک پھر ہے اس وقت تک پھر ہے, اس لیے کہ کبوتر اب ہوتے صاحب میرے پاس, وہ پورے اڑانے کے بعد اس کے بعد کا مرحلہ شروع ہوتا. بولے کہانی تو اس کے کبوترا تو اڑنا ہے نا, اس میں کہ پورے کبوتر خانہ خالی ہو گیا بعد پھر کیا ہوا بولنے کا ہے, تو پہلے کبوترا تو ختم ہوں. بولے تو شیطان کے پاس میں کبوتر بے حساب ہیں, ایک ہٹائے تو دوسرا چھوڑ دیتا, دوسرا ہٹائے تو تیسرا چھوڑ دیتا, تیسرا ہٹائے تو چوتھا چھوڑ دیتا, چوتھا ہٹائے تو پانچواں چھوڑ دیتا. اس کا وہ علاج ہی نہیں. وساوس کا بھی یہی حال ہے, وسوسوں کا جو بعض لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے, وسوسے بہت ستاتے ہیں, ان کا بھی ایک حصہ علاج یہی ہے, عدم التفات. اصل اس کا علاج بے التفاتی ہے. وسوسے کا علاج یہ ہے کہ اس کی مخالفت کرنا, وضو ہے کی نہیں ہے کی, وضو ہے کی نہیں ہے کی, وضو ہے کی, دو رکعت ہوئے کی تین رکعت ہوئے کی, نماز ہوئی کی نہیں ہوئی کی, سجدہ ہوا کی نہیں ہوا کی, میں یہ کرا کی نہیں کرا کی, میں وہ کرا کی نہیں کرا کی. اس کا علاج کیا ہے معلوم؟ اس کا علاج یہ ہے کہ میں نہیں کراتے بھی اتنی نماز پڑھنا ہے میرے کو. اصل علاج اس کا یہ ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وسوسے کی بیماری ہو گئی. وسوسہ کیا ہو گیا تھا؟ سر کا مسا کرنے کے بعد میں بھول جا رہے تھے, مسا کرا کے نہیں کرا کے, پھر سر کا مسا, اب مسا کرنے کے بعد میں ترتیب سننے تھے, پھر پیر دھو رہے ہیں, اس کے بعد پیر دھونے کے بعد میں مسا کرا نہیں, پھر مسا کر رہا. اب ہو جاتی بیماری لگ جاتی ہے, وہ مسا کر کے پھر بھول جا رہے تھے, مسا کر کے, مسا کرے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں مسا کیا. وہ خود ہی حکیم تھے, وہ خود ہی بزرگ تھے, کہنے کہ یہ عجیب مقمصے میں آ گیا میں, یہ پنچایت پڑ گئی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ طے کیا, نفس کو یہ کہنا میں نے شروع کیا کہ آج میرے کو بغیر مساق کی نماز پڑھنے کا ہے, ایسا وضو کرنا ہے میرے کو کہ جس میں میرے کو مسا نہیں کرنا ہے اور بغیر مسا والی نماز پڑھنا. اب جیسے خیال آتا کہ میں مسا کرا کہ نہیں کرا کہ, تو کرا تو بھی پڑھنا ہے, نہیں کرا تو بھی پڑھنا ہے. بولے چند دن میرے ساتھ یہ قصہ ہوا, اس کے بعد وہ وہم ختم ہو گیا, وسوسہ ختم ہو گیا. پیشاب نکل گیا کہ نہیں نکلا گی, نکل گیا کہ نہیں نکلا گی, نکل گیا کہ نہیں نکلا گی. ان للوضوء شیطان یقال له ولہان, ہے نا, وضو کا ایک شیطان ہے, اس کا نام ولہان ہوتا ہے, وہ جو ہے یہی کام کرتا ہے. اور حدیثوں میں یہاں تک ہے کہ وہ خاص جگہ پہ کھجا دیتا ہے. اب اپنے کو کھجائے تو کیا سمجھ میں آتا ہے, کچھ نکلا کے کیا ہے. حدیث شریف میں سمجھایا گیا اس مضمون کو, وہ کھجاتا رہتا ہے, اپن پریشان. ارے یار تو میرے کو نماز پڑھنا ہے, تو کھجاتے رہو, تو کھجاتے رہو, میرے کو نماز پڑھنا ہے, بول رہا ہوں. یہی علاج ہے اس کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. وسوسے کا علاج یہی ہے کہ آپ بے توجہ ہی کریں اور مخالفت کریں اس کی, چند دن کرنے سے, چند مرتبہ کرنے سے. کیا وجہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خطرے کا ہمیشہ شبہ ہو رہا ہے, آپ آفس کو جاتے وقت پیشاب کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, آفس کو جاب کو جاتے وقت بھی تو طہارت وغیرہ کر کے جاتا نا بندہ, بیٹھ کے اٹھ کے آگے اطمینان سے جا رہے ہیں سیدھا, وہاں نہیں ہو رہا. نماز وضو کے لیے, نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں, وہاں ہو رہا ہے. سوائے شیطانی عمل کے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پیش ہوئی. وسوسوں کے اندر بھی یہی بات ہے, خیالات کے اندر بھی یہی بات ہے, بے توجہ. پھر کرنا کیا ہے, نماز کے اندر کیا ہے؟ اچھا یہ جو خیال ہے نا کہ میں اس کام میں ہوں, اصل صرف نماز میں رہنے کا نہیں ہوتا, یہ ادھر دھیان نہیں جاتا ہمارا. انت عبد اللہ کا انا کا طرح, تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو عبادت کرو بول کے ہے نا, نماز پڑھو بول کے تو نہیں ہے نا. تم نماز ایسی پڑھو گیا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, ایسے الفاظ نہیں ہے. عبادت ایسی کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ اگرچہ کہ اللہ کو تم نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. فَإِنَّكَ إِلَّمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ, فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَى کے پیچھے عبارت یہی مقدر ہے, فَإِنَّكَ وَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. بات یہ ہے کہ اگرچہ کہ تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تم یوں عبادت کرو کہ گویا تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ ان کا دیکھنا جب یقینی ہے تو تمہارے تو سامنے ہے گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. تو انتابودہ ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت تابودہ میں نہیں آتی، تسبیح تابودہ میں نہیں آتی. اب سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں تو انتابود اللہ نہیں ہے وہ، اس وقت بھی وہی کیفیت چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اس وقت بھی وہی کیفیت چاہیے. گشت کر رہے ہیں انتابودہ میں نہیں ہے وہ، بیان کر رہے ہیں انتابودہ میں نہیں ہے وہ، تعلیم کر رہے ہیں انتابودہ میں نہیں ہے وہ. یہ سب عبادت ہے. کیفیت ایسی پیدا ہونا بولتے اللہ والے صوفیہ کہ یہ کیفیت صرف نماز کی حد تک بھی نہیں رہنے کی ہے، اسی وجہ سے دوا میں حضور اس کا حصہ ہے. اس کو دوا میں ذکر بھی کہتے ہیں وہ لوگ، دوا میں حضور بھی کہتے ہیں. ہر وقت اللہ پاک کے سامنے ہو جانے والی کیفیت ہونا کہ بندہ کبھی اللہ پاک سے ذہول میں نہ ہو، میں سامنے ہی ہوں ان کے، تاکہ قرآن پاک کی تلاوت ہو تب بھی وہ دھیان ہو، ذکر ہو تب بھی وہ دھیان ہو، تقریر کر رہے ہوں تب بھی وہ دھیان ہو، بیان سن رہے ہوں تب بھی وہ دھیان ہو، نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی وہ دھیان ہو، کھانا کھا رہے ہوں تب بھی وہ دھیان ہو، بیوی بچوں کے پاس ہو تب بھی وہ دھیان ہو. اس لیے اللہ والوں کے کاموں میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کا کھانا پینا بھی عبادت، ان کا سونا بھی رہنا بھی عبادت، حتیٰ کہ ان کا اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق کرنا بھی عبادت. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے دوسرے بزرگ کے پاس میں ہدیہ بھیجا، کہنے کے فلاں بزرگ کو دیکھیا ہو، تو جس خادم سے بھیجا وہ راستے میں جب جانے لگا تو اس کو پانی ملا، واپس آ گیا کہ حضرت میں کیسے جاؤں، وہاں تو راستے میں پانی ہے. کہنے لگے وہاں پانی کے پاس کھڑے رہ کے اللہ سے دعا کرو اور میرا حوالہ دو، اس آدمی کی برکت سے آئے اللہ پاک راستہ دے دیجئے جس نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی. اس نے جا کے وہ بات کہی، وہ پانی نے راستہ دے دیا، وہ نکل گیا. وہاں جانے کے بعد میں جب ان کو کھانا دیا، ان کو کھانا انہیں کھلا دے کے واپس آیا، پھر پانی ملا، وہ پہلی والی بات تھی نہیں باقی. وہ واپس گیا کہنے کہ پانی پر پانی پانی ہے، راستے میں جاؤں کیسا؟ کہنے کہ پانی کے پاس کھڑے رہ کے یہ بولو کہ اللہ میرے کو راستہ دے دے، اللہ مجھے اس پانی میں راستہ دے دے، اس آدمی کی برکت سے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، اور کنڈا پر کھانا ان کے سامنے کھائے ہو. اس نے جا کے کہا، وہ پانی نے راستہ دے دیا، اس کو نکل کے آ گئے. آ کے کہنے لگے صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی اپنے کو. کہنے کہ کیا نہیں سمجھ میں آئی؟ کہنے کہ بس دونوں تم دونوں کی باتیں نہیں سمجھ میں آئی، مگر کام عجیب و غریب ہوا. تو کہنے کہ کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، پڑے رہو اپنا. نہیں نہیں سمجھنا ہے، یہ قصہ کیا ہے؟ میں آپ کے پاس خدمت میں رہتا ہوں اور ماشاء اللہ سے آپ کو اتنے سارے بچے بچے ہیں، اور آپ نے مجھ سے یہ کہلوا دیا وہاں پہ، تو ایک دم جھوٹ مجھ سے کہلوایا آپ نے، مگر راستہ ملا، یہ عجیب بات ہے. کہنے کہ اس آدمی نے وہ کہلوایا، ایک دم جھوٹ اس نے کہا جو کہ میرے سامنے کھایا ہو، مگر یہ عجیب بات ہے کہ پانی میں راستہ مل گیا. تو کہنے کہ میاں بات اصل یہ ہے کہ وہ کھانا، ان کا کھانا شمار نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنے لیے کھایا ہی نہیں. ان کا ملنا، ان کے ملنے میں شمار نہیں ہوتا اس لیے کہ انہوں نے اپنے لیے کبھی ملاقات ہی نہیں کی. فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ. دوا میں حضور میں وہ بات ہوتی ہے کہ ہر عمل میں ایک استحضار کی کیفیت ہو کر وہ عمل بالکل حکم خدا اور سنت نبوی کے مطابق ہو جاتا ہے. وہ کیفیت آنا ہے میرے میں آپ میں، تو ہم لوگ بہت دور ہیں، ابھی راستہ بہت دور ہے، جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، یہ روڈ جو ہے نا اپنے کو ملنے بہت ٹائم ہے. مگر یہ ہے کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی اللہ پاک کی قدرت کو محدود کرنے میں ہوتی ہے. اللہ پاک وہ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے، وہ کیا نہیں کر سکتے؟ میں نہیں ہو سکتا، ساری دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے، میں نہیں ہو سکتا، یہ کفر ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اللہ پاک کی قدرت میں نہیں ہے بات. وہ تو بڑے سے بڑے زندیق کو، بڑے سے بڑے رندیق کو، بڑے سے بڑے دہریے کو، ملحد کو ایک سیکنڈ کے اندر چاہے تو واصل بحق کر دیں، اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما دیں. کب کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو، کچھ لگے رہنے کا ہے سر، طلب ہو کام میں. نماز 10 بجے ہے، نماز 10 بجے ہے، طلب ہو اور کام میں لگا ہوا ہو بندہ، محنت میں لگا ہو. اور تبلیغ میں بھی میرے دوستوں اسی لیے لگے رہنے کا ہے. کب کس وقت، ایک بزرگ سے میں نے سنا کہ تبلیغ میں لگنا کہے کے لیے، ولایت حاصل ہونے کے لیے. کب کس وقت کس مومنٹ پہ کیا فضل الہی شامل ہو اور وہ اپنا محبوب بنا لیں، اپنا جذب عطا فرما دیں، اپنی ولایت خاصہ. مگر کب کریں گے، کس وقت کریں گے، کس مومنٹ پہ کریں گے، ہمیں نہیں معلوم ہے. ہمارا کام تو آڑی باڑی پھرتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے. ایسے اس لائن کے اندر بھی، مشیخت کی لائن میں بھی، پیری مریدی کی لائن میں بھی، تصور میں بھی لگے رہنا پڑتا ہے بندے. ذکر میں لگے ہوئے ہیں، جی نہیں لگ رہا تب بھی، تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، جی نہیں لگ رہا تب بھی، سنتوں کے اہتمام میں لگ رہے ہیں، جی نہیں لگا تب بھی، محنت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، علوم حاصل کر رہے ہیں، تہذیب نفس کر رہے ہیں، تہذیب اخلاق میں لگے ہوئے ہیں. بندہ اگر لگا ہوا رہے کنٹینیو اگر لگا ہوا رہتا ہے بندہ، تو ان کی عادت ہے فضل فرمانے کی، محروم نہیں کرتے. ہاں کے بعد دشمن آ رہا خبرداری، دوست آ رہا کجا کو نہیں محروم. جو دشمنوں کی خبر رکھتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا انتظام فرماتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو کیسے محروم کریں گے؟ دنیا دنی اور ذلیل دنیا جو ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس میں وہ رعایت کر کے ہر چیز مانگنے کی دے دیتے ہیں، تو جو آخرت ہے، جو ان کی محبوب ہے، جس کے لیے چاہتے ہیں کہ تم آخرت بناؤ، اس کے لیے جب بندہ کوشش کرتا ہے تو وہ کیوں نہیں لیں گے، برابر دیتے ہیں. لگے رہنا شرط ہے، استقامت شرط ہے. کتنا ہی ابتر حال ہوتا چلا جائے، کتنا ہی غفلتوں میں آدمی پڑتا چلا جائے، کتنا ہی گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے، کتنا ہی حال فساد کی طرف ہو رہا ہو، مایوسی کفر ہے. ٹھیک ہے، میں بظاہر میرے حالات نہیں ہیں، ان کی تو حالت نہیں ہے، ان کی قدرت میں تو سب کچھ ہے. حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا جاتا تھا، سنا کہ آپ کرتے رہیں یہ محنت، اور دنیا جو ہے نا، جس فساد کی طرف، جس بگاڑ کی طرف، جس بے دینی کی طرف، جس تیزی سے جا رہی ہے، پوری دنیا میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ آپ کی محنت سے کیا رنگ آ سکتا ہے؟ تو وہ فرماتے تھے سنا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم تبدیلی لائیں گے تو یہ سوال آپ کا صحیح ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اللہ لائیں گے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ ایک سیکنڈ میں وہ فیصلہ فرما دے، ایک سیکنڈ میں تبدیلی آ جائے گی. اللہ قادر ہے، وہ تبدیلی لا سکتے ہیں. ایسے ہمارے اپنے احوال بھی ایسے ہی ہیں، ہمارے اپنے احوال کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہماری ابتری اور ہماری پامالی اور ہماری تباہی اور ہماری بدبختی اور ہماری معصیت کے اندر غوطہ زنی اور ملوث ہونا، گندگی کے اندر مبتلا ہونا، پورے حالات کے گندے ہونا، اور اتنا زیادہ کہ جتنا بھی کوشش کرے آدمی، کچھ نہ کچھ گندگی لگتی رہتی ہے. مگر یہ کہ مایوسی کفر ہے. حق تعالی شانو کبھی بھی فضل فرما دیں گے اور ایسا کریں گے کہ آدمی اندازہ نہیں کر سکتا. اور گندی جگہوں پہ زیادہ اچھے پھول کھل جاتے ہیں، بعض مرتبہ گھڑ پہ، کچرے پہ کیسے پھول کھل جاتے ہیں. ہمارے یہاں بولا بھی جا رہا ہے، کوئی آدمی کسی بدصورتوں کے گھروں میں، کالے پیلے لوگوں کے بیچ میں خوبصورت پیدا ہوتا ہے تو بولے کیچڑ میں پھول کھل گیا. بولے کیچڑ ہوتا نہیں، کیچڑ میں پھول کھل گیا. بولے تو گندی جگہ ہونا کوئی ضرور، گندی جگہ پہ پھول کھل جاتے ہیں. اب وہ اس ملک کے اندر بھی جب وہ پھول کھلانے پہ آئیں گے تو دیکھو کیسے پھول کھلتے ہیں. وہ کب آئیں گے، کس کو آئیں گے، ان کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم. مگر لگے رہنا اپنا کام ہے، سلوک میں اصل چیز لگے رہنے کی ہے میرے دوستوں بھائی. مشورہ لیتے رہنا، پوچھتے رہنا، اپنے حالات سناتے رہنا، اور جتنا ایسے تیسے ٹوٹا پھٹا اپنے سے جو ہوتا ہے کرتا رہے بندہ، پھر اللہ پاک کا فضل یقیناً شامل حال ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدي إنك على كل شيء قدير.
اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.